بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، آج جمعرات ہے، 7 بہمن 1400 ہجری شمسی مطابق 24 جمادی الثانی 1443 ہجری قمری اور 27 جنوری 2022 عیسوی۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور دہلی سے رپورٹ شامل رہے گی۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن سکیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام کلام نور۔ پروگرام کلام نور کے بعد اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور مختصر تفصیلی خبروں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اور نشریات کا میں آپ پھر سماعت فرمائیں گے پروگرام دریچے، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا ایرانی مشاہیر۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلام آباد میں منعقدہ ایک تقریب سے وزیر اعظم عمران خان کا خطاب، ملک کے انصاف، صحت اور تعلیم کے نظام پر سخت تنقید۔ برصغیر میں کرونا کا پھیلاؤ، ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں میں یومیہ مریضوں اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ سحر افغان ٹی وی کے پروگرام چراغ سرخ میں افغانستان کی طالبان حکومت کے ترجمان کی شرکت، عالمی برادری کی مجوزہ وسیع البنیاد حکومت مسترد۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ترقی کے لیے قانون کی حکمرانی پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد میں فوجداری قانون میں اصلاحات سے متعلق ایک پروگرام سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ کوئی بھی معاشرہ قانون کی حکمرانی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا لیگل سسٹم انگریزوں کے جانے کے بعد مسلسل نیچے جاتا رہا۔ عمران خان نے کہا کہ ملک کے طاقتور طبقے اور عوام کے لیے الگ الگ پاکستان بن گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کا نظام قانون صرف طاقتور طبقے کو فائدہ پہنچاتا رہا اور عام آدمی جیلوں میں بھرے جاتے رہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ قیدی ایسے ہیں جن کا جرم صرف ان کی غربت ہے۔ عمران خان نے پاکستان کے صحت اور تعلیم کے نظام کو بھی سخت ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ نظام انصاف کے ساتھ ہی ملک کا تعلیم اور صحت کا نظام بھی شروع سے ہی خراب رہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پرائیویٹ انگریزی اسکول مسلسل اوپر جاتے رہے اور سرکاری اسکول مسلسل زوال پذیر رہے۔ عمران خان نے کہا کہ یہی حال ملک کے نظام صحت کا بھی رہا۔ سرکاری ہسپتال خراب سے خراب تر ہوتے رہے اور امیر افراد ملک سے باہر جا کے علاج کرانے لگے۔ عمران خان نے کہا کہ فوجداری قانون میں اصلاحات کا مقصد انصاف تک عام آدمی کی رسائی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے یومیہ مریضوں کی شرح 19.59% ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ پاکستان میں بھی کرونا کے یومیہ مریضوں میں اور اموات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے نے ہندوستانی وزارت صحت کے حوالے سے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 286,384 نئے کرونا مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق نئے اضافے کے بعد ہندوستان کے اسپتالوں اور گھروں میں زیر علاج کرونا کے مریضوں کی تعداد 22,02,472 ہو گئی۔ ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ہندوستان بھر میں کرونا کے مزید 573 مریض دم توڑ گئے۔ رپورٹ کے مطابق اسی مدت کے دوران ہندوستان بھر میں 306,357 کرونا کے مریض شفایاب بھی ہوئے، جس کے بعد ملک میں کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 3,76,73,328 ہو گئی۔ ہندوستانی وزارت صحت نے بتایا کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں کرونا کی نئی قسم اومیکرون سے متاثرین کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ جمعرات کی صبح تک کرونا کا ٹیکہ لگانے کی مہم تک لوگوں کو کرونا ویکسین کی 163,84,207 خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ پاکستان میں بھی کرونا کے یومیہ مریضوں اور اموات میں اضافے کی خبر ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک بھر میں 7,539 نئے کرونا مریضوں اور 25 اموات کا اندراج کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس دوران پاکستان میں مزید 1,784 کرونا کے مریض شفایاب ہوئے۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی کل تعداد 13,93,887 بتائی گئی ہے، جن میں سے 29,162 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، 91,854 زیر علاج ہیں اور 12,72,871 افراد کرونا سے شفایاب ہو چکے ہیں۔ تازہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا کے نئے مریضوں کی شرح 11.91% ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایران میں تیار اور زیر استعمال کووڈ ٹیسٹ کٹ نئے ویریئنٹ اومیکرون کی تشخیص کے لیے بھی کارآمد ہے۔ ایران کی وزارت صحت کی ریفرنس لیب کے ڈائریکٹر سیامک سمیعی نے بتایا کہ اندرون ملک تیار کی جانے والی کووڈ ٹیسٹ کٹوں کے ذریعے اومیکرون کی تشخیص بھی دی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب ایران کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ دنیا میں اومیکرون کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ وزارت صحت کے بیان میں عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ سماجی فاصلے کا خیال رکھیں اور ویکسینیشن کرائیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اومیکرون سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کی تیسری ڈوز بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایران کے وزیر صحت بہرام عین اللہی نے کہا ہے کہ ایرانی ماہرین کے تیار کردہ کرونا ویکسین اومیکرون کے مقابلے میں مؤثر ہے۔ گزشتہ 10 ماہ کے دوران ایران کی بیرونی تجارت 80 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق گزشتہ 10 ماہ کے دوران 41,47,30,00,000 ڈالر مالیت کی 43 ملین ٹن اشیاء کی درآمدات ہوئیں، جن میں وزن کے لحاظ سے 17% اور قیمت کے اعتبار سے 34% اضافہ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ گزشتہ 10 ماہ کے دوران 38,76,30,00,000 ڈالر مالیت کا 100 ٹن سامان ایران سے برآمد کیا گیا ہے، جس میں وزن کے اعتبار سے 7% اور قیمت کے لحاظ سے 38% اضافہ ہوا ہے۔ اس عرصے کے دوران جن ممالک کو برآمدات زیادہ ہوئیں ان میں چین، عراق، ترکی، متحدہ عرب امارات اور افغانستان کا نام شامل ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے پیداواری امور کے خصوصی کمیشن کے سربراہ نے تہران میں ہندوستان کے سفیر سے گفتگو میں تہران اور نئی دہلی کے درمیان تعاون کی ماضی سے کہیں زیادہ تقویت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے پیداواری امور کے خصوصی کمیشن کے سربراہ شمس الدین حسینی نے ہندوستانی سفیر گڈام دھرمندر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران، تہران اور دہلی کے درمیان اور ہندوستان کے تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہے ہیں، تاہم تعاون کی ماضی سے کہیں زیادہ تقویت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی لین دین کے حجم میں کمی آنے پر اپنی ناخوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور ہندوستان کے درمیان حالیہ برسوں کے دوران مختلف وجوہات میں جملہ امریکہ کی غیر انسانی اور ظالمانہ پابندیوں کی بنا پر اقتصادی معاملات میں کمی آئی ہے۔ اس ملاقات میں ہندوستانی سفیر نے بھی کہا کہ ایران اور ہندوستان ایشیا کے دو اہم ممالک ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان ہمیشہ مستحکم تعاون جاری رہا ہے۔ طالبان حکومت جامع اور وسیع البنیاد حکومت کی اس تعریف کا خود کو پابند نہیں سمجھتی جو عالمی برادری کے پیش نظر ہے۔ یہ بات طالبان کے نائب ترجمان انعام اللہ سمنگانی نے بدھ کی رات سحر افغان ٹی وی کے پروگرام چراغ سرخ میں کہی۔ انہوں نے اس پروگرام میں وسیع البنیاد علاقائی ممالک اور دنیا کے ساتھ تعلقات، خواتین کے حقوق، افغان عوام بالخصوص خواتین کی تعلیم سے جڑے مسائل اور حالیہ اوسلو اجلاس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی۔ انعام اللہ سمنگانی نے کہا کہ افغانستان کی نئی حکومت خود کو وسیع البنیاد حکومت کی اس تعریف کا پابند نہیں سمجھتی جو عالمی برادری پیش کر رہی ہے۔ طالبان حکومت کے ترجمان نے کہا کہ ہم ملک کے مختلف شعبوں میں عوام کے کردار پر یقین رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں اچھے اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ طالبان کے سینئر رہنما نے سحر افغان ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طالبان تمام ممالک بالخصوص علاقائی اور پڑوسی ممالک کے ساتھ تعاون کے فروغ کے خواہاں ہیں۔ ایران کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت اسلامی جمہوری ایران کو ایک اچھا اور بڑا پڑوسی سمجھتی ہے اور اس کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ افغانستان کے مسائل کے حل کی کوشش کی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ گزشتہ 40 برسوں کے دوران ایران نے افغان عوام کی حمایت میں کسی قسم کی کوشش سے دریغ نہیں کیا ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے افغانستان کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس سے اپنے خطاب میں اس ملک میں انسانی بحران کو سنگین قرار دیتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں 2.4 کروڑ لوگوں کو انسان دوستانہ امداد کی فوری ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اب تک غذائی و طبی اشیاء و دیگر ضروریات پر مشتمل انسان دوستانہ امداد کی 10 کھیپ روانہ کر چکا ہے۔ مجید تخت روانچی نے کہا کہ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد ایران نے افغان عوام کی مدد کی غرض سے افغانستان سے ملنے والی اپنی سرحدوں کو کھول دیا اور اس وقت بھی ایران اور افغانستان کے درمیان تجارتی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں۔ انہوں نے افغان پناہ گزینوں کی ایران آمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد سے یومیہ ہزاروں کی تعداد میں افغان شہری ایران میں داخل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کے باوجود ایران کی جانب سے اپنے یہاں مقیم افغان شہریوں اور پناہ گزینوں کو طبی و تعلیمی سمیت ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ اسے عالمی برادری کی جانب سے کوئی خاص مدد فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ افغانستان کے صوبے بغلان میں طالبان اور اس گروہ کے مخالف محاذ کے درمیان جھڑپیں ہونے کی خبر ملی ہے۔ شفقنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے صوبے پنشیر میں طالبان مخالف محاذ کے رکن شریف اللہ سنگی نے اعلان کیا ہے کہ صوبے بغلان کے خوست کے علاقے درہ چرخ اور فلک میں طالبان مخالف محاذ کے افراد پر طالبان نے حملہ کر دیا ہے، جس کے بعد فریقین کے درمیان شدید جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ شریف اللہ سنگین کے مطابق ان جھڑپوں میں احمد مسعود کے زیر قیادت طالبان مخالف محاذ کے 2 افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے اپنے ملک کے خلاف سعودی جرائم کا جواب دیتے ہوئے صوبے معارب میں سعودی اتحاد کے ایک فوجی ٹھکانے کو مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے بتایا کہ صوبے معارب کے 3rd عسکری زون میں اس مقام پر بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا جہاں سعودی اتحاد کے کرائے کے فوجی نئے حملے کی تیاری کے لیے جمع ہو رہے تھے. یمنی فوج کے میزائل حملے میں سعودی اتحاد کے درجنوں فوجیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبر ہے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. سامعین ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. سامعین ممبئی کے مال والی علاقے کے ایک پارک کا نام ٹیپو سلطان رکھے جانے کے مسئلے کو لے کر بی جے پی اور شیو سینا کے درمیان ٹھن گئی ہے. اس بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد قاسمی.
ممبئی کے مالوانی علاقے کے میونسپل کارپوریشن کے ایک پارک کا نام 18ویں صدی کے میسور کے حکمراں ٹیپو سلطان کے نام پر رکھے جانے کے مسئلے کو لے کر بی جے پی اور اس کی سابقہ اتحادی جماعت شیو سینا کے درمیان ایک بار پھر ٹھن گئی ہے. بی جے پی نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیپو سلطان نے اس کے بقول ہندوؤں پر ظلم و ستم ڈھائے ہیں, لہٰذا ٹیپو سلطان کے نام پر کسی پبلک مقام کا نام رکھنا قابل قبول نہیں ہے. واضح رہے کہ مالوانی علاقے کے اثر نو تعمیر شدہ مذکورہ پارک کی تنصیبات کا حال ہی میں افتتاح ہوا تھا, جس کے خلاف بی جے پی یووا مورچہ بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد نے احتجاجی مظاہرہ کیا تھا اور اس پارک کا پھر سے نام رکھے جانے کا مطالبہ کیا تھا. پولیس نے کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا تھا. مہاراشٹر کے وزیر اسلم شیخ نے کہا کہ مالوانی علاقے کے اس پارک کا نام گزشتہ 15 برسوں سے ٹیپو سلطان کے نام سے ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. ناگپور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بی جے پی لیڈر اور مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلی دیویندر فڑنویس نے کہا کہ ٹیپو سلطان کو تاریخی اعتبار سے اپنی ریاست میں ہندوؤں پر ظلم و زیادتی کرنے والا سمجھا جاتا ہے اور بی جے پی ایسے لوگوں کی عزت افزائی کبھی قبول نہیں کرے گی اور پارک کا نام ٹیپو سلطان کے نام پر رکھنے کے فیصلے کو واپس لیا جائے. ممبئی کی بلدیہ کا اختیار شیو سینا کے پاس ہے. مہاراشٹر میں کانگریس اور این سی پی کے ساتھ مخلوط حکومت کی قیادت کرنے والی شیو سینا کے ممبر پارلیمنٹ سنجے راؤت نے بی جے پی پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ہم ٹیپو سلطان کو جانتے ہیں اور ہمیں آپ سے سبق لینے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی سمجھتی ہے کہ صرف اسے تاریخ کا علم ہے. راؤت نے نئی تاریخ لکھنے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے جب کرناٹک کا دورہ کیا تھا تو انہوں نے ٹیپو سلطان کی تعریف کی تھی اور انہیں ایک تاریخی ہیرو اور مجاہد آزادی بتایا تھا. کیا آپ ان کا بھی استعفیٰ طلب کریں گے؟ سنجے راؤت نے کہا کہ بی جے پی تاریخ بدلنے کا سلسلہ جاری رکھ سکتی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے گی. اس سے قبل شیو سینا نے ہندوتو کو لے کر بی جے پی پر حملہ کیا تھا. شمشاد کاظمی, ریڈیو تہران, دہلی.
سامعین دہلی کی رپورٹ کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا, ایک یہی سہارا ہے, ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے, چائیں گے پہ چھوڑ دے کشتی، غم نہ کر سفینے کا، ان پہ چھوڑ دے کشتی۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، تہہ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 7 بہمن، 24 جمادی الثانی اور 27 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چوبیس جمادی الثانی سن 544 ہجری قمری کو 6ویں صدی ہجری قمری کے مشہور عالم دین احمد بن علی بیہقی سبزواری کا 74 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ ان کا شمار اپنے زمانے کے علم نحو اور لسانیات کے ماہروں میں ہوتا تھا، اور قرات و تفسیر قرآن میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ ان کی بہت سی تالیفات باقی ہیں جو اکثر قرآن کریم کے بارے میں ہیں۔ ستائیس جنوری سن 1900 کو جرمن دوا ساز فلکس ہوفمین نے پہلی مسکن دوا بنائی۔ یہ دوا آج کل ایسپرین کے نام سے مشہور ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کے لیے اس دوا کی سپلائی بند ہو گئی تھی، جس کے بعد انگریزوں نے بھی ایسپرین تیار کر لی۔ ستائیس جنوری سن 1902 کو اردو کے ایک مشہور شاعر رتن ناتھ سرشار کی وفات ہوئی۔ وہ 1846 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ سرشار اردو کے اچھے شاعر بھی تھے اور شاعری میں مظفر علی خان اسیر کے شاگرد تھے۔ رتن ناتھ سرشار نے اردو ادب میں قدیم لکھنوی تہذیب کو لافانی ادبی روپ دینے کا کام کیا، اور فسانے آزاد ناول لکھ کر لکھنؤ کی معاشرت کو ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید بنا دیا۔ انہوں نے 1878 سے 1993 تک اودھ اخبار کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیے۔ اودھ اخبار میں سرشار کے کئی اہم ناول قسطوار شائع ہوئے، جن میں فسانے آزاد اور جامع سرشار جیسے ناول شامل ہیں۔ فسانے آزاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر سرشار اپنی زندگی میں کچھ اور نہ بھی کرتے تو یہ ناول انہیں اردو ادب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کے لیے کافی تھا۔ ستائیس جنوری 1926 کو ٹیلی ویژن کا پہلا کامیاب تجربہ جان لوگی بیارڈ نے کیا۔ وہ 13 اگست 1888 کو اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے۔ جان لوگی مسلسل ایسے تجربات کرنے میں لگے رہے جن کے ذریعے تصویروں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ ترسیل عمل میں لائی جا سکے۔ انہیں 2 اکتوبر 1925 کو پہلی مرتبہ انسانی خد و خال کا عکس ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ انہوں نے اپنی ایجاد کو مزید بہتر بنایا۔ بالآخر 27 جنوری 1926 کو انہوں نے رائل انسٹیٹیوٹ کے چند ارکان اور ان کے اہل خانہ اور چند اخباری نمائندوں کو اپنی ایجاد کا کامیاب مشاہدہ کرایا، اور اس دن کو ٹیلی ویژن کے پہلے کامیاب تجربے کے دن کے حیثیت سے انسانی ایجادات کی تاریخ میں یادگار دن بنا دیا۔ 27 جنوری سن 1973 عیسوی کو 4 سال کے مذاکرات کے نتیجے میں امریکہ اور شمالی ویتنام کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ یہ معاہدہ معاہدے پیرس کے نام سے مشہور ہے، جس کی روح سے امریکہ نے جنوبی ویتنام سے اپنی افواج کا انخلا قبول کر لیا۔ اگرچہ معاہدے کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بند نہیں ہوئی، تاہم امریکہ نے، جس نے برسوں کی طویل جنگ میں بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھایا تھا، 1975 میں وہ جنوبی ویتنام سے نکلنے پر مجبور ہوا۔ پیرس معاہدے کو ویتنام میں امریکہ کی توسیع پسندانہ پالیسیوں اور اس ملک کے معاملات میں مداخلت کے عزائم کی سنگین شکست سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کا آغاز 1964 میں ہوا تھا۔ سات بہمن 1355 ہجری شمسی کو ایران کے معاصر ادیب اور محقق مجتبیٰ مینوئی کا 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ 1282 ہجری شمسی میں سامرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز معلم کی حیثیت سے کیا اور یونیورسٹی کے پروفیسر بنے۔ ان کی مشہور کتاب 15 مقالے ہیں، جو ان کے تحقیقی مقالوں کا مجموعہ ہے۔ استاد مینوئی نے اس کتاب کے علاوہ بہت سی قدیم ادبی کتابوں کی تصحیح بھی کی ہے۔ چوبیس جمادی الثانی سن 1414 ہجری قمری کو بزرگ عالم دین اور زعیم حوض علمی قم آیت اللہ سید محمد رضا گلپائیگانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1316 ہجری قمری میں گلپائیگان کے ایک نزدیکی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ آیت اللہ گلپائیگانی اسلامی علوم کے حصول کے لیے عراق گئے اور قم میں حوض علمیہ قائم ہونے کے بعد قم چلے گئے۔ نیز آیت اللہ حائری کی وفات کے بعد فقہ و اصول کی تدریس کی۔ سن 1342 ہجری شمسی میں تحریک 15 خرداد کے آغاز سے اسلامی انقلاب کی کامیابی تک وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد آیت اللہ گلپائیگانی کا شمار عظیم ترین شیعہ مراجع تقلید میں ہوتا تھا۔ وہ 75 سال سے زیادہ تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے اور بے شمار شاگردوں کی تربیت کی۔ آپ کو قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے روض اقدس میں دفن کیا گیا۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور۔
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
تسبیح پڑھے دن رات تیری اے عرش زمین، یہ کون مکان؟ اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے۔
اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محب کو گا۔
اے رب جہاں،
اے مولا
کنیزہ میں زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا، شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے، روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ احقاف کی 11ویں آیت سے کرتے ہیں، ارشاد رب العزت ہوتا ہے:
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
اور یہ کفار ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ ہم سے آگے اس کی طرف نہ دوڑ پڑتے، اور جب ان لوگوں نے خود ہدایت نہیں حاصل کی تو اب کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانا جھوٹ ہے.
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا آغاز کیا تو اس وقت جو فقیر و محتاج یا غلام تھے وہ دوسروں سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، کیونکہ ان کے پاس حرام مال نہ تھا جن پر خطرات کے بادل منڈلاتے. اسی طرح سے یہ لوگ غرور و تکبر میں مبتلا نہ تھے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے. معاشرے کے تمام غریب و لاچار افراد کا اسلام میں جوغ در جوغ داخل ہونا اس بات کا موجب بنا کہ مکہ کے بزرگان و اشراف عکس العملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہیں: یہ لوگ فقیر و مسکین اور بے معرفت ہیں، اگر یہ آئین و قوانین صحیح آئین ہوتا تو شروع ہی سے ہم لوگ جو بہت ہی پڑھے لکھے بامعرفت اور ان لوگوں سے مال و ثروت میں بہت زیادہ تھے ان پر ایمان لاتے. یہ بات غرور و تکبر یا کافروں کی منطق سے دور خود پسندی اور سرکشی کی بنیاد پر تھی، جبکہ مشکلات کی اصلی وجہ خود وہی لوگ تھے نہ کہ دین اسلام. اگر ان کے دلوں پر غرور و تکبر کا پردہ نہ پڑا ہوتا، اگر وہ مال و مقام اور خواہشات نفسانی کے نشے میں مست نہ ہوتے، اگر غرور و تکبر اور خود پسندی سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے تو ان کا پاکیزہ دل غریبوں اور فقیروں کی طرح حق پسند اور حق طلب ہوتا تو وہ لوگ بھی تیزی کے ساتھ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتے اور صدق دل سے قبول کر لیتے. آیت کریمہ میں مزید ارشاد اہدیت ہوتا ہے: ان لوگوں نے چونکہ قرآن کریم کی ہدایت کو قبول نہیں کیا تھا لہٰذا وہ ان قریب ہی کہیں گے کہ قرآن کریم خدا کا کلام نہیں ہے، اور دوسرے قدیمی افسانوں واقعات کی طرح جعلی و بے بنیاد ہے. یہ لوگ اپنے عدم ایمان کو چھپانے کے لیے قرآن کریم پر الزام عائد کرتے ہیں.
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ کفار اپنے کو مسلمانوں سے زیادہ عقل مند اور چالاک سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ان کا مذہب اور قانون اسلام کے قانون سے بہتر اور عمدہ ہے. قرآن کریم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ناروا نسبت دینا ان کے غرور و تکبر اور دشمنی و عناد کی وجہ سے ہے، نہ کہ منطق و استدلال اور دلیل و برہان کی وجہ سے ہے.
سامعین، آئیے اب سورہ احقاف کی 12ویں آیت کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں، ارشاد رب العزت ہوتا ہے:
وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ.
اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی جو رہنما اور رحمت تھی، اور یہ کتاب عربی زبان میں سب کی تصدیق کرنے والی ہے تاکہ ظلم کرنے والوں کو عذاب الہی سے ڈرائے، اور یہ کتاب نیک کرداروں کے لیے مجسمہ بشارت ہے.
مشرقین مکہ نے جو قرآن کریم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناروا تہمتوں کی نسبت دی ہے اور اسے افسانہ شمار کیا ہے کہ جو نہایت ہی بے بنیاد ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں ارشاد قدرت ہوتا ہے۔ اس کتاب کی صداقت کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کتاب اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیتوں کو توریت میں بیان کیا گیا ہے، اور قرآن کریم کی آیتیں بھی توریت کی آیتوں سے ہم آہنگ ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کتابیں ایک مبدا سے نازل ہوئی ہیں۔ اگرچہ توریت عبری زبان میں اور قرآن کریم عربی میں نازل ہوا ہے، لیکن دونوں کتابوں کا ہدف و مقصد اور تعلیمات لوگوں کو خداوند عالم کی طرف دعوت دینا، اس کے قوانین کی پیروی کرنا، ظالموں سے مقابلہ کرنا اور انہیں خبردار کرنا، اور نیک و صالح انسانوں کو سعادت و کامرانی کی بشارت دینا ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آسمانی کتابوں کا نزول پوری تاریخ بشریت میں انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک سنت حسنہ کے طور پر ہے۔ یہ کتابیں ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں اور ہم آہنگ ہیں، نہ یہ کہ ایک دوسرے کی نفی کرتی ہیں۔ آسمانی کتابیں خداوند عالم کی رحمت کی مظاہر ہیں، اور ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے جو رحمت الہی سے سرشار معاشرہ ہوتا ہے، اور آسمانی کتابیں اس کے لیے رہنما و پیشوا ہے۔ خداوند عالم پر ایمان دوسروں پر ظلم کرنے سے سازگار نہیں ہے، بلکہ ایسا ایمان کارساز ہے جو احسان اور نیکی پر مشتمل ہو۔
سامعین، آئیے اب سورہ احقاف کی 13ویں اور 14ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔
بے شک جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب کہا اور اسی پر جمے رہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہونے والے ہیں، یہی لوگ در حقیقت جنت والے ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، کہ یہی ان کے اعمال کی حقیقی جزا ہے۔
یہ آیتیں حقیقی مومنین کو، کہ جن کی ہدایت و رہنمائی کے لیے پیغمبر اسلام اور آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، نشاندہی کرتے ہوئے فرماتی ہیں، ان توحید پرست انسانوں کا کہنا ہے کہ ہمارا پروردگار خدا ہے اور اپنے اس کلام میں ثابت قدم رہے۔ یہ بھی فطری بات ہے کہ صرف دل سے خدا پر یقین رکھنا یا زبان سے بعض کلمات و الفاظ کا ادا کرنا ہی خدا پر ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کریں اور اس راہ پر ثابت قدم اور ہمیشہ باقی رہیں۔ بلکہ عملی میدان میں بھی جس چیز کا خداوند عالم نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، اس پر عمل کریں اور اس راہ پر ثابت قدم اور ہمیشہ باقی رہیں، نہ یہ کہ بعض پریشانیوں اور مشکلات کی وجہ سے گوہر ایمان کو گوا دیں اور راہ خدا کو چھوڑ دیں اور مال و متاع کو جمع کرنے اور اپنی خواہشات نفسانی کے حصول کے لیے کوشاں رہیں، خصوصاً ایسے زمانے میں جب گناہ و فساد اور ظلم و ستم بہت زیادہ رائج ہو چکا ہو۔ ایسے حالات میں ایمان کا بچانا نہایت ہی دشوار کام ہے، اور استقامت و پائیداری کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے۔ البتہ خداوند عالم بھی اپنے مومن بندوں کو دنیا و آخرت میں اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اور انہیں اسی زندگانی دنیا میں آرام و سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے۔ ایسے افراد کو نہ آئندہ کے آفات و بلیات کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے ماضی سے غم و اندوہ میں مبتلا ہوتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں بہت سے ایسے مالدار اور طاقتور افراد موجود ہیں جو جسمانی اعتبار سے آرام و آسائش سے زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن روحانی اور نفسیاتی اعتبار سے انہیں سکون میسر نہیں ہے، اور کبھی کبھی اپنی بے چینیوں اور نفسیاتی الجھنوں کو دور کرنے کے لیے بہت سی دوائیں اور سکون بخش ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ نشیلی چیزوں کا استعمال کرنے لگتے ہیں۔
سامعین، پروردگار عالم حقیقی مومنین کو جو دنیا میں قلبی اور روحانی سکون فراہم کرتا ہے، اس کے علاوہ آخرت میں بھی خداوند عالم توحید کی راہ میں ثابت قدم رہنے والے ان مومنین کو جنت میں ہمیشہ کے لیے جگہ عطا فرمائے گا کہ جس کی وسعت اور جاویدانی کو انسان کے لیے درک کر پانا نہایت ہی مشکل ہوگا۔ وہاں اہل بہشت ہمیشہ زندگی بسر کریں گے اور بہشت کی کبھی بھی ختم نہ ہونے والی نعمتوں سے استفادہ کریں گے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ صرف ایمان کا اظہار اور توحید کا اقرار ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی اہم چیز اس راہ میں استقامت و پائیداری ہے۔ جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ خدا کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہے۔ اپنے ماضی کے امور پر کف افسوس ملنا اور غمگین ہونا ان افراد کے لیے ہے کہ جو غلط راستے پر چلے ہیں اور بعد میں پشیمان ہوئے ہیں، لیکن جو لوگ ہمیشہ خدا کی راہ میں ثابت قدم رہتے ہیں وہ اپنے گزشتہ سے پشیمان اور شرمندہ نہیں ہوتے ہیں۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، ہم آپ کے مفید مشوروں کے منتظر رہیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے،
یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے،
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم مقالات سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جوان سے۔ روزنامہ جوان نے لکھا ہے، ایران کے خلاف حد درجہ دباؤ کی پالیسی کھلی شکست، امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس کے دوران جو بائیڈن کی جانب سے بھی وہی پرانی پالیسی جاری رہنے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ تہران کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ کی حد درجہ دباؤ کی پالیسی بری طرح شکست کھا چکی ہے۔ پرائس نے ٹرمپ کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ کی گزشتہ حکومت نے ہمارے لیے ایک وحشت ناک میراث چھوڑی ہے۔ حد درجہ دباؤ کی پالیسی ایک واضح شکست تھی اور تمام متوقع نتائج اس کے برخلاف تھے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ ٹرمپ کی حکومت نے یقین دلایا تھا کہ اس پالیسی کے تحت ایران امریکہ کے لیے ایک بہتر معاہدے پر مجبور ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ اس پالیسی سے ایران کے ایٹمی پروگرام میں وقفہ پڑنا تھا، لیکن معاملہ الٹ گیا اور ایران کے ایٹمی پروگرام کی رفتار اور بھی تیز ہو گئی۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایسی حالت میں ٹرمپ کی حد درجہ دباؤ کی پالیسی پر تنقید کی ہے کہ بائیڈن کی حکومت بھی انہی حرکتوں کو جاری رکھتے ہوئے ایران پر پابندیاں برقرار رکھے ہوئے ہے۔ سامی رائے الجوم نے لکھا ہے، یمنی میزائلوں پر ایئر ڈیفنس کے رد عمل کی ویڈیو بنانے والوں کو امارات کی عدالت میں طلب کر لیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کی ایک عدالت نے ان لوگوں کو طلب کر لیا ہے جنہوں نے یمن کی جانب سے مارے گئے میزائلوں اور ایئر ڈیفنس کے دفاعی عمل کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر جاری کی ہے۔ اعلان کے مطابق اس طرح کے ویڈیو جاری کرنے والے افراد کے خلاف قانونی اقدام کیا جائے گا۔ عوام کی جانب سے جاری ہونے والے ویڈیو کلپس میں واضح طور پر پوری کارروائی کا فوٹیج دکھائی دے رہا ہے۔ عدالت کی جانب سے جاری بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ ایسی ویڈیو کلپس قومی سلامتی اور فوجی تنصیبات کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں، جس سے معاشرہ متاثر ہوگا۔ امارات کے انٹارنی جنرل احمد سیف الشمسی نے خبردار کیا کہ ایسی تصاویر جاری کرنے والوں کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات اس اتحاد کا حصہ ہے جو یمن کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری پر چلنے والے متحدہ عرب امارات کو یمن کے حوثیوں نے جوابی حملہ کر کے چونکا دیا ہے۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار دی ہندو نے لکھا ہے، وزیراعظم مودی ہندوستان وسطی ایشیا کے اجلاس کی میزبانی کریں گے، تجارت اور رابطے پر توجہ ہوگی۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی جمعرات کو ہندوستان اور وسطی ایشیا کی پہلی آن لائن نشست کا افتتاح کریں گے۔ قزاقستان، کرگزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے صدور بھی اس ویڈیو کانفرنس کی افتتاحی نشست میں موجود رہیں گے۔ حکومتی عہدیداروں کے مطابق تجارت، باہمی تعلقات، مواصلات، ثقافتی لین دین اور عوامی رابطوں پر اس اجلاس کے دوران توجہ دی جائے گی۔ عالمی اور علاقائی مسائل پر بھی خاص توجہ دی جائے گی۔ قابل ذکر ہے کہ اس وقت ہندوستان اور وسطی ایشیا کے مابین تجارت کا حجم 2 ارب ڈالر پر مشتمل ہے، تاہم اس میں مزید اضافہ کرنے کے امکانات پر غور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ چابہار بندرگاہ کے موضوع پر ایران اور ازبکستان کے ساتھ سے فریقی ورکنگ گروپ کی تشکیل بھی متوقع ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے تحت آنے والے موضوعات پر بھی مشترکہ نشستوں کی امید کی جا رہی ہے۔ سن پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ نئی بات نے لکھا ہے، ایم کیو ایم کے کارکنوں پر لاٹھی چارج، متحدہ کا یوم سیاہ کا اعلان۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ایم کیو ایم کے دھرنے پر پولیس نے کارکنوں پر لاٹھی چارج کیا، جس کے بعد رکن صوبائی اسمبلی خواتین سمیت متعدد زخمی ہو گئے، جبکہ ایک کارکن زندگی کی بازی ہار گیا۔ سندھ بلدیاتی قانون کے خلاف ایم کیو ایم نے وزیرِ اعلیٰ ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا اور اسی دوران دھرنا دیا۔ دھرنے کے باعث مرکزی شاہراہوں پر ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ترجمان ایم کیو ایم کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق پولیس کی لاٹھی چارج اور شیلنگ سے زخمی ہونے والے جوائنٹ آرگنائزر اسلم خان جاں بحق ہو گئے۔ اسلم کو زخمی حالت میں جناح ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ دوران علاج انتقال کر گئے۔ جوائنٹ آرگنائزر اسلم بلدیاتی قانون کے خلاف احتجاج میں پولیس کی لاٹھی چارج اور شیلنگ سے زخمی ہوئے تھے۔ دوسری طرف ایم کیو ایم نے کارکن کی ہلاکت کے بعد دھرنا دینے کا فیصلہ کیا اور یہ دھرنا جوائنٹ آرگنائزر اسلم کی نماز جنازہ کے بعد دیا جائے گا۔ ایم کیو ایم کارکنوں پر تشدد کے بعد وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے نوٹس لے لیا اور چیف سیکرٹری سندھ اور آئی جی سندھ سے رپورٹ طلب کی ہے۔ فارس نیوز نے خبر لگائی ہے، امریکہ کیوں بھروسے کے قابل نہیں، وائٹ ہاؤس کی تاریخی وعدہ خلافیوں پر ایک نظر۔ امریکی خارجہ پالیسی نے خاص رویہ اپنا لیا ہے، یعنی ڈیموکریٹس جب اقتدار میں آتے ہیں تو ایک معاہدے پر دستخط کرتے ہیں اور اگلی ریپبلکن حکومت آ کر اسے منسوخ کر دیتی ہے. اور اصل نقطہ یہ ہے کہ جب ڈیموکریٹ اگلے دور میں پھر سے اقتدار سنبھالتے ہیں تو پھر بھی اس معاہدے میں واپس آنا نہیں چاہتے. اس کی متعدد مثالیں 1980 کی دہائی میں لبنان میں یرغمال بنانے کا بحران جسے حل کرنے کے لیے بش سینئر نے ایران کا سہارا لیا, لیکن جب مسئلہ حل ہو گیا تو وعدہ پورا کرنا تو دور کی بات, ایران کو اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش بھی کی. سن 2001 کے دوران افغانستان کے موضوع پر ایران کے ساتھ مذاکرات ہوئے لیکن آخر میں ایران کو شرپسندی کا محور بتایا. کیوبا کے ساتھ تاریخی معاہدے پر اوباما نے دستخط کیے اور ٹرمپ نے اسے منسوخ کر دیا. روس کے ساتھ ایٹمی میزائلوں کے معاہدے INF کا بھی انجام ایسا ہی تھا, اور ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کی صورتحال بھی سب پر واضح. رہبر انقلاب اسلامی نے اگست 2018 میں اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ امریکہ دباؤ ڈال کر معاہدہ کرتا ہے, معاہدے میں آپ سے عملی اقدام چاہتا ہے اور خود وعدے کرتا ہے, اور جب مقصد پورا ہو جاتا ہے اپنی یقین دہانیوں کو بھی پس پشت ڈال دیتا ہے. مڈل ایسٹ آئی نے خبر لگائی ہے, میں نے نصرت غنی سے کنزرویٹو پارٹی کی طرف سے رکن پارلیمنٹ بننے کے لیے اصرار کیا تھا, کاش نہ کرتا. پیٹر اوبرن. مضمون نگار پیٹر اوبرن نے لکھا ہے کہ 10 سال قبل وہ بھی انہی لوگوں میں سے شامل تھے جو پاکستانی نژاد برطانوی شہری نصرت غنی کو پارلیمانی انتخابات میں شرکت کی ترغیب دلا رہے تھے. اوبرن لکھتے ہیں کہ اس وقت میں نے ان کی تشہیرات مہم کے لیے فخر کے ساتھ فنڈ اکٹھے کروائے تاکہ کنزرویٹو پارٹی میں ایسے لوگوں کی شمولیت سے حالات سدھر سکیں. نصرت غنی فلسطین کی حمایت میں بہت کم بولنے اور کشمیر کے معاملے پر بھی خاموشی اختیار کرنے کی کوشش کی, اور اویغور کے معاملے میں برطانوی پالیسی اپناتے ہوئے چین کو نشانہ بنایا, اور ایسے لوگوں کی بھی حمایت کی تھی جن کی اسلام دشمنی واضح تھی. لیکن جب کنزرویٹو پارٹی میں ان کی وزارت جاری رہنے کی بات ہوئی تو انہیں برطرف کر کے یہ بتایا گیا کہ دوسرے وزیر ان کے مسلمان ہونے پر پریشانی ظاہر کر رہے ہیں. اوبرن نے لکھا ہے کہ اگر وقت 10 سال پیچھے چلا جاتا تو میں انہیں ضرور روکتا. اور سمجھ اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. اور سمجھ اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام دریچے, جس کے بعد ایرانی مشاہیر نشر کیا جائے گا, جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
دریچے. سامعین, ہفتے وار پروگرام دریچے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم وائٹ ہاؤس میں جو بائیڈن کی آمد کے 1 سال اور اسی طرح ڈیموکریٹس کی نئی انتخاباتی پالیسی کے حوالے سے ریپبلکنز کی مخالفت اور امریکہ میں مہنگائی کی وجہ سے عوام کی قوت خرید میں کمی اور امریکہ کی مارکیٹس میں نسلی امتیاز برتاؤ کے بارے میں گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین, امریکہ کے ڈیموکریٹ صدر جو بائیڈن 1 سال قبل 20 جنوری 2021 کو بے انتہا وعدوں اور خاص طور پر امریکہ کے سابق ریپبلکن صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے اقدامات کی نفی کے نعرے کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں داخل ہوئے. جو بائیڈن کی صدارت کو 1 سال کا عرصہ گزر رہا ہے. امریکی عوام میں ان کی کارکردگی کا تناسب اپنی نچلی ترین سطح پر پہنچ چکا ہے, اور حتی ڈیموکریٹس کے جو ابھی بھی جو بائیڈن کے اصلی ترین حامی شمار ہوتے ہیں, 2024 کے صدارتی انتخابات میں بائیڈن کی کامیابی کے حوالے سے نا امید نظر آ رہے ہیں. حال ہی میں مارننگ کنسلٹ کی جانب سے انجام پانے والے سروے کے مطابق 56% امریکیوں کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن کے جو اپنی صدارت کے دوسرے سال میں داخل ہو رہے ہیں کی کارکردگی سے ناراض ہیں. اس سروے کے مطابق موجودہ امریکی صدر عوام میں اپنی مقبولیت کھو رہے ہیں. اس سروے میں صرف 40% امریکی عوام نے جو بائیڈن کی کارکردگی کی حمایت کی, جبکہ یہ ایسی حالت میں ہے کہ 1 سال پہلے یعنی 20 جنوری 2021 کو عوام میں ان کی مقبولیت کا تناسب 50% تھا.
سامعین، امریکی صدر جو بائیڈن اپنی صدارت کے دوسرے سال کا آغاز ایسے کر رہے ہیں کہ امریکہ میں افراط زر کی شرح گزشتہ 43 سال میں اپنی بلند ترین سطح یعنی 6.8% تک پہنچ چکی ہے۔ جو بائیڈن نے 7 جنوری 2022 کو وائٹ ہاؤس میں اپنے ایک خطاب افراط زر میں اضافے کو امریکہ کے لیے تشویش کا باعث قرار دیا اور کہا کہ اس مشکل سے مقابلے کی راہ اقتصادی منصوبے سے پسپائی نہیں ہے۔ ریپبلکنز کا کہنا ہے کہ ان دنوں افراط زر میں بے پناہ اضافہ بائیڈن کی پالیسیوں اور منصوبوں کے اخراجات کا نتیجہ ہے۔ ریاست ورجینیا سے ڈیموکریٹ سینیٹر ٹیم کین کا کہنا ہے کہ افراط زر میں اضافہ ایک حقیقی مسئلہ ہے اور ہمیں اس سے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ بائیڈن نے امریکی خاندانوں کی مالی مدد کے لیے چند منصوبے پیش کیے ہیں اور روزگار کی فراہمی اور بنیادی ڈھانچوں کی تعمیر کے لیے 6 ٹریلین ڈالر کے اخراجات کا اعلان کیا ہے، جس سے امریکی معیشت کو تقویت ملنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ افراط زر میں اضافے کی ایک اہم وجہ کرونا وائرس بتائی جا رہی ہے۔ البتہ بائیڈن حکومت بے روزگاری میں کمی لانے میں کامیابی کے دعوے کر رہی ہے۔ اندرونی پالیسیوں کے شعبے میں بائیڈن کی زیادہ تر توجہ ووٹنگ قوانین میں اصلاح پر مرکوز رہی ہے، لیکن سینٹ میں ریپبلکن کی مخالفت کی وجہ سے وہ قوانین وضع کروانے میں کامیاب نہیں رہے۔ امریکی تجزیہ نگار اس ناکامی کو امریکہ کے موجودہ صدر کے لیے بڑا جھٹکا قرار دے رہے ہیں۔ دوسری جانب بائیڈن حکومت کرونا ویکسینیشن کے وسیع پروگرام کے باوجود گزشتہ ایک سال کے دوران کرونا اور اس کی نئی قسم اومیکرون کو کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں رہی ہے۔ اس وقت امریکہ کو کرونا کے حوالے سے بدترین حالات کا سامنا ہے۔ کرونا وائرس میں مبتلا ہونے اور کرونا سے مرنے والوں میں امریکہ اس وقت سر فہرست ہے۔ غیر ملکی تارکین وطن کی پالیسیوں کے شعبے میں بھی بائیڈن حکومت تمام تر وعدوں کے باوجود تارکین کو کوئی بڑا ریلیف نہیں دے سکی ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے ایک تجزیہ نگار کا کہنا ہے کہ ہم جتنا سوچتے تھے اس سے بھی زیادہ ہم داخلی جنگ سے نزدیک ہو رہے ہیں۔ داخلی جنگ کے امور میں امریکہ کے ایک تجزیہ نگار نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جتنا سوچا جاتا ہے امریکہ داخلی جنگ سے اس سے زیادہ نزدیک ہو چکا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے پولیٹیکل سائنس کے ماہر باربرا والٹر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جتنا بھی گمان کیا جاتا ہے امریکہ اس سے بھی کہیں زیادہ داخلی جنگ سے نزدیک ہو گیا ہے۔ امریکی جریدے بزنس اسٹینڈرڈ کے مطابق والٹر نے اپنی کتاب میں، جس کا عنوان تھا داخلی جنگیں کیسے شروع ہوتی ہیں اور کس طرح ہم انہیں ختم کر سکتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جنگ داخلی شروع ہونے کے 3 اسباب ہوتے ہیں، اور انہوں نے امریکہ کی موجودہ صورتحال سے اس کا مقایسہ بھی کیا ہے۔ امریکہ کی سن ڈیاگو یونیورسٹی کے پروفیسر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ داخلی جنگیں پیشن گوئی شدہ راستوں سے بھڑکیں گی اور شدید ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس چیز کا مشاہدہ بوسنیا اور ہرزگوینیا، یوکرین، عراق، شمالی آئرلینڈ اور مقبوضہ فلسطین میں کیا جا سکتا ہے۔ امریکی پروفیسر لکھتے ہیں کہ جنگ داخلی کی پیشن گوئی کا سب سے بہترین نمونہ کسی ملک کی جمہوریت سے دور ہونا ہے۔ اگر کوئی ملک آٹوکریسی کے مرحلے میں داخل ہو جائے تو وہاں نہ تو مکمل ڈیموکریسی ہوگی اور نہ ہی مظالم، تو ایسا ملک مکمل ڈیموکریسی یا مکمل ظالم ملک سے زیادہ جنگ داخلی اور تشدد کے لیے تیار ہے۔ سامعین، خارجہ پالیسی کے میدان میں بائیڈن کی توجہ ٹرانس اٹلانٹک کنورجنسز کو بحال کرنے پر مرکوز رہی، جسے ٹرمپ کی ایک طرفہ پالیسیوں کے دوران شدید نقصان پہنچا اور اس کی وجہ سے امریکہ اور یورپ کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے۔ دوسری جانب دو عالمی طاقتوں یعنی چین اور روس کے، جو بین الاقوامی سطح پر امریکہ کے رقیب شمار ہوتے ہیں، کے ساتھ واشنگٹن کے تعلقات کی سطح گزشتہ ایک سال سے اپنی نچلی ترین سطح پر رہی۔ بائیڈن حکومت نے بیجنگ پر شدید الزامات عائد کیے ہیں اور اپنی اس پالیسی میں مزید وسعت دینے پر تاکید بھی کی جا رہی ہے۔ اس درمیان امریکہ کی روس کشیدگی میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس کی وجہ یوکرین کا بحران بتایا جاتا ہے اور اسی وجہ سے یورپ میں امریکی فوجیوں کی موجودگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ روس یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے،
فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے روس اور امریکہ کے مابین پائی جانے والی کشیدگی کے تناظر میں روس کو دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے یوکرین پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے بھیانک نتائج سامنے آئیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے نیوز کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ روس یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے، ایسا ہوا تو اس کی ذمہ داری مکمل طور پر روسی صدر ولادیمیر پوتین پر عائد ہوگی۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ روس نے یوکرین میں کارروائی کی تو روس پر ایسی پابندیاں عائد کریں گے جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد روس کا یوکرین پر حملہ ایسا اقدام ہوگا جس کے دوررس نتائج نکلیں گے۔ روس یوکرین میں کچھ کرنا چاہتا ہے اور وہ کرے گا۔ یوکرین، امریکہ اور نیٹو نے دعویٰ کیا ہے کہ روس یوکرین پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تاہم روس کے حکام نے اس قسم کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو کا اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن بائیڈن حکومت کی خارجہ پالیسی پر شدید دھچکا اس وقت لگا جب امریکی فوجیوں کو نہایت ہی ذلت آمیز طریقے سے اگست 2021 میں افغانستان سے پسپائی اختیار کرنی پڑی اور امریکہ کی سپر طاقت کا بھرم پاش پاش ہو گیا۔ دوسری جانب ایران کے ساتھ برتاؤ اور جوہری معاہدے کے حوالے سے جو بائیڈن حکومت اپنے تمام تر اعلانات اور وعدوں کے باوجود ٹرمپ حکومت کی پالیسیوں پر کاربند ہے، اسی طرح شمالی کوریا کے حوالے سے بھی واشنگٹن کی پالیسیوں میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی رونما نہیں ہوئی ہے۔ سامعین، امریکی سینٹ میں ریپبلکنز نے بعض ریاستوں میں نئے ووٹنگ قوانین کی حمایت کے لیے ڈیموکریٹ کی درخواست کی مخالفت کر دی ہے۔ اس مخالفت کو بعض تجزیہ نگار کانگریس کے انتخابات کے نزدیک بائیڈن حکومت کے لیے بڑی ناکامی قرار دے رہے ہیں۔ ڈیموکریٹس کو اس نئے انتخاباتی قانون کو منظور کروانے کے لیے 10 ریپبلکنز ارکان کی حمایت کی ضرورت تھی، لیکن سینٹ اجلاس میں ڈیموکریٹ کو اس قانون کی منظوری کے لیے لازمی ووٹ نہیں مل سکے، جس کی وجہ سے حکمران جماعت کو سینٹ میں سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ میں افراط زر کی شرح میں اضافے نے لوگوں کی قوت خرید میں کمی کر دی ہے اور امریکہ کی عوام ضروری اشیاء اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو خریدنے کی توانائی نہیں رکھتے۔ امریکہ کے افراط زر میں اضافہ گزشتہ 30 مہینے میں اپنی بالا ترین سطح پر پہنچ گیا ہے اور حالیہ ہفتوں میں اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں ایندھن کی قیمتوں نے بھی عام شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے اور کم آمدنی والے گھرانوں کو روزمرہ کی اشیاء خرد و نوش کی خریداری میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی باشندے جو بائیڈن حکومت سے چاہتے ہیں کہ وہ ملک کی اقتصادی صورتحال پر توجہ دے اور افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات انجام دے۔ جو بائیڈن کی مقبولیت میں کمی کی بھی ایک اہم وجہ ملک میں بے پناہ مہنگائی میں اضافہ بتایا جا رہا ہے۔ سامعین، امریکی صحافی کرسٹینا روفینی کا کہنا ہے کہ امریکی باشندے ملک میں ضروری اشیاء کی قلت اور اقتصادی مشکلات کی ایک اہم وجہ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کو سمجھتے ہیں اور جو بائیڈن حکومت سے چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پوری توجہ امریکہ کی اقتصادی صورتحال کو کنٹرول کرنے پر مرکوز رکھیں۔ امریکہ میں اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں روز افزوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اکثر امریکیوں کا خیال ہے کہ جو بائیڈن ملک کی اقتصادی صورتحال کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور وہ اس سلسلے میں ضروری اقدامات بھی انجام نہیں دے رہے ہیں۔ امریکی ریاست ورجینیا سے ڈیموکریٹ سینیٹر ٹیم کین کا کہنا ہے کہ افراط زر میں اضافے کا مسئلہ سنجیدہ نوعیت کا ہے اور اس پر فوری توجہ کی ضرورت ہے، اور اگر اس پر قابو نہیں پایا گیا تو امریکہ کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ امریکہ کے اقتصادی امور کے ماہر اور تجزیہ نگار اسٹیسی ونک نے امریکہ میں مہنگائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ معیشت کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ میں افراط زر میں یہ اضافہ وقتی ہے اور جلد ہی اس پر قابو پا لیا جائے گا۔ ویسے امریکہ میں افراط زر کے نتیجے میں بڑھنے والی مہنگائی کا دورانیہ کچھ زیادہ طولانی ہو گیا ہے
ان کا کہنا ہے کہ افراط زر میں جتنا اضافہ ہونا تھا ہو گیا ہے، لیکن اگر مہنگائی کو اس کے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس پر توجہ نہ دی جائے تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ سامعین، ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ میں سیاہ فام مردوں میں بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ایک بڑے بحران میں تبدیل ہو چکا ہے اور اقتصادی چیلنجوں میں شدت آ گئی ہے۔ ایک سیاسی اور اقتصادی سینیٹر کی تازہ ترین رپورٹ میں آیا ہے کہ امریکہ میں سیاہ فام مردوں میں بے روزگاری اس ملک کی معیشت کے لیے ہر سال 50 ارب ڈالر کے اخراجات کی حامل ہے۔ گزشتہ 20 برسوں میں امریکہ کے سیاہ فام باشندہ سب سے زیادہ بے روزگاری کا عذاب جھیل رہے ہیں۔ روزگار کے مواقع کا نہ ہونا سیاہ فام باشندوں میں بے روزگاری کی شرح میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ امریکی جیلوں میں سفید فام باشندوں کی بہ نسبت سیاہ فام افراد کی اموات کی شرح زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاہ فام باشندوں میں جرائم کا تناسب بھی زیادہ ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ سیاہ فام باشندوں میں تعلیم کے مواقع کی کمی ہے۔ امریکہ کی کل آبادی کا 12.5% سیاہ فام باشندوں پر مشتمل ہے۔ یہ ایسے میں ہے کہ زندگی کی بنیادی ترین ضروریات سے امریکہ کے سیاہ فام محروم ہیں۔ امریکہ میں معذور افراد کو بھی امتیازی سلوک کا سامنا ہے اور معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والے اداروں کو حکومتی سطح پر بہت کم حمایت ملتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نسلی برتاؤ امریکی معاشرے میں ایک بڑے بحران میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ میں نسل پرستی نے اس ملک کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ایرانی تصوف کی غیر معمولی شخصیت حسین بن منصور حلاج کے بارے میں اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، ہم گزشتہ پروگراموں سے ایرانی تصوف کی ایک استثنائی اور غیر معمولی شخصیت اور تیسری ہجری قمری کے نامی گرامی عارف حسین بن منصور حلاج کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ جن کی زندگی، باتوں اور حتیٰ موت نے دنیا میں ایسا غلغلہ برپا کیا کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی ایرانی و مغربی محققین ان کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے اپنی باتوں سے عوام و خواص میں ایک ولولہ پیدا کر دیا اور ایران، ہندوستان، ترکستان اور چین و ماچین کے مختلف شہروں میں ان کے پیروکاروں کی ایک بڑی تعداد تھی۔ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایرانی اور غیر ایرانی ماہرین کے توسط سے حسین بن منصور حلاج کی شخصیت کو پہچنوانے کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لائے جانے کے باوجود ابھی بھی ان کی حقیقی شخصیت کا بہت سا پہلو تشنا ہے۔ حلاج کا اصلی نام حسین اور ان کے والد کا نام منصور تھا۔ قدیم متون میں حلاج کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ہوا ہے۔ لوئی میں سینیون جیسے عظیم محققوں نے ان کی پیدائش تقریباً 244 ہجری قمری مطابق 858 عیسوی بتائی ہے اور بعض دیگر نے 248 ہجری قمری مطابق 862 عیسوی ذکر کی ہے۔ حلاج فارس کے شہر بیزہ کے گاؤں تور میں پیدا ہوئے اور وہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تور سے عراق کے شہر واسط ہجرت کر گئے۔ اسی طرح حلاج کی وجہ تسمیہ کے بارے میں کہ جس کے معنی روئی دھنکنے والا یا دھنیا ہے، ہم نے بتایا تھا کہ یہ لقب ان کو پہلے ملا تھا لیکن بعد میں بتدریج یہ لقب ان کے حقیقی نام پر اثر انداز ہو گیا اور حسین بن حلاج سے ان کو شہرت حاصل ہو گئی۔ حسین بن منصور حلاج عالم جوانی سے ہی معرفت کے حصول میں کوشا رہتے اور اس کے لیے انہوں نے سہل بن عبداللہ تستری، عمر بن عثمان مکی جیسے بزرگ استادوں اور ایران کے نامی گرامی عارف جنید نہاوندی کی شاگردی کی اور تمام استادوں کے سامنے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ حلاج نے اپنی پوری زندگی میں 3 بار حج بیت اللہ کا سفر کیا۔ کہا گیا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی جاتے تھے ان کے پیروکاروں اور حامیوں کی ایک تعداد ان کے ارد گرد جمع ہو جاتی تھی۔ عوام کا وہ طبقہ جو ایک مصلح اور منجی کی تلاش میں تھا، وہ منصور بن حلاج کو ایک مصلح اور منجی کے طور پر دیکھ رہا تھا اور یہی بات بغداد کے فقہا میں خوف کا ماحول ایجاد کرنے کا باعث بن گئی اور بغداد کے حکام میں بدگمانی پیدا ہو گئی۔ آخر کار حکام اور بغداد کے فقہا وقت نے حلاج پر گوناگوں الزامات عائد کر کے ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ سمین، حلاج کی عمر کے آخری 8 سال مختلف جیلوں میں گزرے اور اس پوری مدت میں حلاج کے خادم اور بیوی کے بھائی یعنی سالے بھی ان کے ساتھ ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں منتقل کیے جاتے رہے۔ ان مقدموں کے دوران بغداد کے صوفیوں نے حلاج سے کسی تعلق یا ان کے بارے میں کسی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ مقدمے کی آخری سماعت میں کہ جس میں حلاج کی تکفیر اور ان کے قتل کا حکم دیا گیا تھا، کہا گیا ہے کہ بغداد کے صوفیوں میں سے صرف ابن عطا آدمی نے کہ جو ابو العباس سے معروف تھے، ان سے اپنی ہمدردی اور دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ ابو العباس احمد بن عطا عامل کے رہنے والے تھے اور ان کا شمار صوفیوں، اہل ریاضت و مجاہدت و اہل حدیث و سنت میں ہوتا تھا۔ حلاج کے آخری مقدمے کی سماعت کے دوران ابن عطا آدمی بغداد کے وہ واحد صوفی تھے کہ جنہوں نے حلاج کا دفاع کیا، اور ان کے اسی دفاع نے بعد میں حلاج کو مذہبی صوفیوں کی نظر میں مخالفین کے الزامات سے کسی حد تک بری کر دیا۔ حلاج کو 8 سال تک قید میں رکھے جانے کے دوران خلیفہ المقتدر عباسی کے حاجب نصر قشوری خلیفہ اور ان کی ماں سیدہ شغب کو حلاج سے عقیدت تھی، لیکن وہ فقہا کے حکم کے سامنے اپنی عقیدت کا اظہار نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ صرف حلاج کے قید خانے کو دار السلطان منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے تاکہ بآسانی ان سے رابطہ برقرار کر سکیں۔ لیکن ایک واقعہ حلاج کے مقدمے کی سماعت میں تیزی آنے اور حلاج کے مقدمے اور قتل کے بارے میں اس وقت کے وزیر حامد بن عباس کے دوبارہ اصرار کا سبب بن گیا۔ سامن کہا گیا ہے کہ ریاست ڈینیور میں ایک شخص کو حلاج کے عجیب و غریب خط کے ساتھ پکڑ لیا گیا کہ جس پر لکھا تھا، یہ خط ہے رحمان رحیم کی جانب سے فلاں بن فلاں کو۔ اس خط کے ساتھ اس شخص یا نامہ‌ور کو بغداد بھیجا گیا، اور جب حلاج کو دکھایا گیا تو اس نے اس خط کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ خط اسی کا ہے۔ جب حلاج سے پوچھا گیا کہ کیا تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو تو حلاج نے کہا کہ نہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جسے صوفیوں کے درمیان عین الجواں کہتے ہیں، اور بہت سے دیگر صوفی بھی اس کے قائل ہیں۔ کہتے ہیں کہ حامد بن عباس نے حلاج سے یہ کہا کہ وہ اس سلسلے میں اپنے عقیدے کو لکھے، اور حلاج نے لکھا بھی۔ حلاج کے نوشتے کو ابو بکر شبلی اور ابو محمد جریری کے پاس بھیجا گیا۔ انہوں نے پہلے تو کوشش کی کہ اس مسئلے میں نہ پڑھیں، لیکن ان سے نہ ہو سکا۔ جب جریری سے حلاج کی باتوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے سخت لہجے میں کہا کہ یہ شخص کافر ہے، اسے قتل کر دینا چاہیے۔ لیکن شبلی نے ذرا نرم رویہ اختیار کرتے ہوئے جواب دیا کہ جو کوئی بھی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے اسے اس طرح کے عقیدے سے باز رکھنا چاہیے۔ جب حلاج کے عقیدے کو فقہا کے سامنے پیش کیا گیا تو ان سب نے اسے مسترد کر دیا، لیکن اس درمیان ابن عطا آدمی نے، جو علماء تصوف میں سے تھے، حلاج کی باتوں کا انکار نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حامد بن عباس کے فرمان سے حلاج کی باتوں کو ابن عطا آدمی کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کے بارے میں ان کی رائے پوچھی گئی تو ابن عطا آدمی نے صراحتاً لکھا کہ میرا بھی یہی عقیدہ ہے، اور جو کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی عقیدہ رکھے تو وہ کافر ہے۔ حامد بن عباس نے حکم دیا کہ ابن عطا آدمی کو دربار میں لایا جائے۔ وہ جب دربار میں آئے تو حامد نے ان سے سخت لہجے میں گفتگو کی۔ ابن عطا بھی اس پر برس پڑے، اور حلاج کا دفاع کرتے ہوئے ابن عطا نے سخت لب و لہجے میں حامد سے گستاخی کی۔ وزیر نے حکم دیا کہ ابن عطا کی تنبیہ کی جائے۔ حامد کی کارندوں نے ابن عطا آدمی کو شدید طور پر زد و کوب کر کے زخمی کر دیا، اور یہ زخم اس حد تک شدید تھا کہ ابن عطا اسی کے نتیجے میں چند روز بعد انتقال کر گئے۔ سامن، حلاج سے کافی دیر تک اور ملال انگیز باس پرس جاری رہی۔ حامد بن عباس ہر روز اسے اپنی مجلس میں بلواتے، اور فقہا اور قاضیوں کی موجودگی میں ان کے مقدمے کی سماعت ہوتی تھی، اور پھر حلاج کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ باس پرس اس لیے طول پکڑ گئی کہ درباری اس کوشش میں تھے کہ حلاج کی گفتگو کے دوران کوئی ایسا بہانہ مل جائے جو اس کے قتل کے لیے کافی ہو۔ سحر و جادو، الوہیت کا دعویٰ اور عشق الہی، یہ وہ الزامات تھے کہ جن کے بہانے سے حلاج کو قید خانے میں ڈالا گیا تھا اور ان پر مقدمہ چلایا گیا، اور پھر اسی سبب سے ان کو کافر و زندیق کہا جاتا تھا۔ حلاج پر الزام تھا کہ اس نے ان الحق یعنی میں حق ہوں کہا تھا۔ یہ وہی بات تھی کہ جو عرفان میں موجود ہے، اور یہ وحدت وجود کے علاوہ کسی اور شے کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ نہ صرف میں حق ہوں بلکہ ہر شے حق ہے۔ عرفا کی نظر میں تمام مخلوقات کے باطن میں حضرت حق کا جلوہ ہے۔ حلاج نے کوئی غیر معمولی اور کوئی غیر حقیقی بات نہیں کہی، لیکن اس دور میں حلاج کے مخالفین کو ان کی یہ باتیں قبول نہیں تھیں۔ حلاج اپنے خلاف مقدمے کی سماعت کے دوران اس طرح سے بات کرتے اور اپنا دفاع کرتے کہ ہر طرح کے شبہ کو دفع کر دیتے تھے اور ہر بار کلمہ شہادتیں زمان پر جاری کر لیتے تھے، اور زندان میں بھی زیادہ تر روزہ و نماز اور ذکر و دعا اور استغفار میں مشغول رہتے تھے۔ وہ ان کے خلاف الوہیت یا مہدویت جیسے لگائے گئے الزامات کا انکار کرتے تھے۔ اس کے باوجود حامد بن عباس فقہا اور قاضیوں کو اس بات پر مجبور کرتے تھے کہ وہ حلاج کی محکومیت اور مذمت میں حکم دیں۔ مقدمے کی سماعت کرنے والے جج حلاج کی زبان اور ان کے الفاظ کے کوڈ اور باتوں کے رموز کو درک نہیں کر پاتے تھے۔ ان کی اسی کوڈ کی زبان کو بعد میں بعض صوفیوں میں جملہ روز بہان بقلی نے اپنی شط حیات میں استعمال کیا ہے۔ حلاج کا آخری مقدمہ 7 مہینے طول پکڑ گیا، اور اس مدت میں حتیٰ ان سے کسی کی ملاقات بھی ممنوع اور دشوار تھی۔ ان سب کے باوجود بعض افراد کو جو ان سے زندان میں ملاقات کر سکتے تھے، ان میں ایک ابن عطا آدمی تھے اور دوسرے ایک صوفی جوان تھے جو شیراز کے تھے، اور ان کا نام عبداللہ خفیف تھا۔ حلاج کے بارے میں جو روایات نقل کی گئی ہیں وہ تصوف کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں۔ بہر صورت باوجودی کے حلاج نے آخری بار بھرپور طریقے سے اپنا دفاع کیا اور اسلام اور مذہب اہل سنت پر قائم رہنے کے اپنے عقیدے پر تاکید کی، تاہم ان کے قتل کے سلسلے میں اس وقت کے وزیر حامد بن عباس کی کوششوں سے فتویٰ صادر کیا گیا اور خلیفہ نے بھی اس کی تائید کر دی۔ البتہ خلیفہ کے حاجب نصر قشوری اور خلیفہ کی ماں سیدہ شغب کے ذریعے حلاج کے قتل کے فیصلے کو روکنے کے سلسلے میں انجام پانے والی کوششیں بے نتیجہ ثابت ہوئیں۔ حلاج کے قتل کا حکم 23 ذی الحجہ 309 ہجری قمری کو صادر کیا گیا۔ اس حکم کے صادر ہونے کے وقت سے ہی حکومتی جاسوسوں اور سیکیورٹی اہلکاروں نے شہر کو زیر نظر رکھا، اور حسین بن منصور حلاج کو ان کی زندگی کی آخری رات گزارنے کے لیے حکومتی جیل میں لے گئے، جبکہ ابھی شہر کے بہت سے لوگوں کو ان کے قتل کا حکم صادر کیے جانے کے بارے میں اطلاع نہیں تھی۔ عزیز سامعین، اس پروگرام کا وقت یہیں پر اختتام کو پہنچا، مگر ابھی اس گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، تو اگلے پروگرام میں ہم حلاج کے حوالے سے مزید عرائض لے کر حاضر ہوں گے۔
Thank you.